بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سورة النساء کی آیت نمبر 26 کا یہ آخری حصہ ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں فرماتے ہیں, اور دونوں کبر کی قسمیں ہیں, ایک مختال اور ایک فخور. جس سے یہاں اس بار حاضر ہوا ہوں یہی دل میں آتا رہا, خود اپنے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بیان سے مقصود مجھ کو میری اپنی اصلاح ہوتی ہے. میرے حضرت نے, میرے شیخ نے اور حکیم الامت مولانا شف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی بیان کرے تو وہ اپنے ہی عیبوں کا جائزہ لے اور اس نیت سے بیان کرے کہ اس سے میری ہی اصلاح ہوگی. اسی نیت سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مرض ہے کبر کا, کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم. مردوں میں, عورتوں میں, سب میں بہت ہی زیادہ ہے, بہت عام ہے, رائج ہے. بہت سے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ یہ بہت شدید گناہوں میں, بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ متکبر کے لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک فرماتے ہیں کہ بئس مثوى المتکبرین, کہ جو متکبر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم. تو کبر ایسی بری چیز ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ فرمان مسلمان کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ فرما رہے ہیں کہ کبر رائی برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا, تو اب ہم کس برتے پر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, جبکہ ہم کبر میں مبتلا ہیں. بہت بڑی بیماری میں ہم مسلمان گرفتار ہیں, خود اپنا بھی حال دیکھتا ہوں. کبر جو ہے وہ اس قدر ہے, تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کبر کی جو بیماری ہے, یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا, اس کی بہت سی شکلیں ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اس سے کوئی بچا ہی ہوا نہیں, کیا عالم, کیا صوفی, کیا عام آدمی, کیا دنیا دار. لیکن اس کے اوپر وعید اتنی سخت ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب قیامت آ جائے گی, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کبر کی بیماری جو ہے اس کی دو طرح کے دو درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اپنے کبر کا احساس ہوتا ہو لیکن وہ کبر پہ پھر بھی عمل کر لیتا ہے, دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے. پھر بھی غنیمت ہے کہ ایسا شخص جو مسلمان ہوگا وہ اپنے کبر کا احساس کر کے ضرور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا کہ یا اللہ تو کبر کے بعد تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے, تو اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو مرض ہمارے اندر جس حد کا اور جس درجے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے کبر کا احساس ہی نہیں ہے. عورتوں میں تو بے انتہا یہ مرض ہے کہ ان کو اپنے کبر کا احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن عورتوں کو کون احساس دلائے؟ وہاں تو یہ حالت ہے کہ اگر شوہر کھانے میں ذرا سا بتا دے کہ اس کھانے میں یہ چیز کم ہے یا زیادہ ہے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو شوہر بھی بےچارا چپ چاپ کھا لیتا ہے. اللہ کرے ایسی شوہر ہوں زیادہ, شوہر بھی ایک سے ایک ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ شوہر ایک سے ایک ظلم والے شوہر بھی ہیں, لیکن عورتوں کا کوئی بھی عورت ہو بڑی دیندار ہیں, بڑی پرہیزگار ہیں, بڑی درس دینے والی ہیں, بڑی درس سننے والی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن آپ ان کے کھانے میں برائی نکال کے دکھائیے یا ان کے کسی کام میں پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, تو یہ تکبر ہے نہیں تو اور ہے کیا؟ کہ آپ کے کسی کام میں برائی نکالی گئی تو آپ چراغ پا ہو گئے, آپ کو برداشت نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا برداشت؟
کیا برا کیا انسان برائیوں سے خالی ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ کبر ہے اور اس کا احساس نہیں. تو یہ تو بہت شدید درجہ ہے کبر, کیونکہ اس حالت میں تو علاج بہت مشکل ہے. جب مریض اپنے کو مریض ہی نہ سمجھے اس کا علاج ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اس لیے اس مرتبہ دو تین چیزیں عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ بھائی میں نے عرض کر دیا کبر کے بارے میں, کل بھی عرض کیا, پرسوں بھی عرض کیا, آیا پھر عرض کیا, وہاں بھی عرض کیا. سوال یہ کہ کیا کبر کا علاج ہو گیا؟ لیکن یہاں پہ جو عورتیں آتی ہیں وہ تو اپنی اصلاح کے لیے آتی ہیں, وہ تو دین پہ عمل کرنا چاہتی ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب کے یہاں مجلس ہوتی ہے مختصر سی, اس کے اندر وہ ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں اس وقت رسول اکرم سے, صرف ایک پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس پہ عمل کرو پورے ہفتے, پھر اس کے بعد پوری پڑھتے ہیں. یہ ہے عمل ہی تو اصل ہے کہ کبر جو ہے بہت شدید گناہ ہے, حق تعالیٰ کا غضب اس پہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کیا غضب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. دیکھیے کبر بہت شدید مرض ہے اور ہم سب میں ہے, اور ان میں زیادہ برے وہ ہیں جن کو اپنے کبر کے مرض کا احساس ہی نہیں. ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. یہ جو آیت پڑھی گئی ابھی, یہ اور جگہ بھی کلام پاک میں, ایک جگہ یوں بھی ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, یوں بھی آیا سورۃ لقمان میں, اللہ تعالیٰ متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اور کلام پاک میں یوں بھی آیا ہے ان اللہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو, تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ایک واعظ میں, جس واعظ کا نام ہے اوج قنوج, کہ دیکھیے تین طرح کی چیزیں ہیں, ایک تو مختال ہے اور ایک فخور ہے اور ایک مستکبر ہے. تینوں کی وعید ہے کلام پاک. مختال کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے, فخور کو بھی نہیں پسند فرماتے, اور مستکبر کو بھی پسند نہیں فرماتے. اور تینوں کی نسبت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحب, پسند نہیں فرمانے کا. تین لفظوں کی شرح یہ ہے کہ کبر کے آثار کبھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں. تو یہ مستکبر ہیں, کیونکہ جن کے تہذیب کی وجہ سے کبر کے آثار دل ہی دل میں رہ جائیں, ان دل میں تو کبر ہے, ان دل میں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حقیر ہے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے, زیادہ تر تو یہی صورتحال پیش آتی ہے کہ بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوتا ہے لیکن تہذیب کی وجہ سے نہیں کہتا. تہذیب وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے اب ایک گدھے ادھر آ, یہ تو نہیں کہیں گے آپ بلکہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ بالکل گدھا ہے. یہ کتنی بات خدا جائزہ لیں, اب بازاروں میں جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں دل ہی دل میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے. تو ایسا شخص مستکبر ہے, اور استکبار, استکبار یعنی کبر تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ دل سے ہوتا ہے. تو مستکبر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں کبر ہے, دل میں سب کچھ ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دل کی غیبت اشد ہے زبان کی غیبت. غیبت کی دو شکلیں ہیں, ایک زبان سے غیبت اور ایک دل کی غیبت. اور بھی جگہوں پہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کے جو اعمال ہیں وہ تو اشد ہیں, ظاہر سی بات ہے. اعمال باطنہ کا اثر جو ہے تمام اعمال ظاہرہ پہ پڑتا ہے, اس لیے اعمال باطنہ کا گناہ بہت زیادہ ہے. لیکن آج کل اعمال باطنہ کو بالکل چھوڑ دیا گیا. ایک ظاہری دین چاروں طرف, ہر طبقہ اسلام کا بہت طبقے بن چکے ہیں, بہت طرح کے, ہر ایک اپنے کو حق پر اور دوسرے کو حقیقی سمجھتا ہوتا ہے. یہ حال ہے, یہ دینداروں کا حال ہوا ہے, کیا مرد کیا عورت. ہماری مجلس ہے تو بس یہی ہمارے لوگ اچھے ہیں, ہم اچھے ہیں اور دوسرے سب خراب ہیں, یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے. غیبت جو دل سے ہو, یعنی دل ہی دل میں سوچنا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, یہ اس غیبت سے جو زبان سے ہوتی ہے اس سے اشد ہے گناہ میں. اور دن رات کا ہمارا مشغلہ ہے, اور غیبت کا سبب کبر ہے جو اصل مرض ہے, جس کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المستکبرین, یعنی دل میں تکبر کا ہونا. ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے, ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے, ابھی دل ہی دل میں ہے, دل ہی دل میں اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. جائزہ لیں آپ, میں تو اس لیے ابھی صرف اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں تاکہ دوسروں کے جو ہمارے احباب ہیں ان کو بھی کس کا کچھ اثر ہو جائے, تاکہ ان کو نظر آئے, کاش نظر آئے کہ ہم کتنا تکبر کرتے ہیں, کیا سلوک ہم نوکروں سے کرتے ہیں, کیا سلوک مزدور سے کرتے ہیں, کیا سلوک عورتیں ماسی سے کرتی ہیں, کیا سلوک کم نچلے درجے والوں سے ہم کرتے ہیں, کس طرح کا انداز ہے ہمارا. غور کیجئے گا تو پتہ چل جائے, حتیٰ کہ رشتے داروں کو نہیں چھوڑتے. اب برابر کے رشتے دار ہیں لیکن ان کے دل میں بھی حقارت رکھی ہوئی ہے, اور یہ مرض دنیا داروں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر دین داروں میں, عورتوں میں. اگر عورتوں میں سے کسی نے کچھ درس تفسیر وغیرہ کر لیا اور کچھ تجویز سیکھ لی اور کسی مجلس میں جاتی ہیں اور برقع پہنتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو اپنے کو رابعہ بصریہ سمجھتی ہیں, اور جتنی گنہگار عورتیں ہیں بے پردہ ان کے دل میں ان کے لیے حقارت ہوتی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. بدکار عورتیں اپنے کو بدکار سمجھ کر گنہگار سمجھ کر نادیم و شرمندہ ہوں گی اور جنت میں پہنچ جائیں گی, لیکن یہ متکبر نہیں ہو سکیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہے کہ جن کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. لیکن یہ بیچارے جو گنہگار ہیں, چاہے عورتیں ہوں یا مرد, تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بڑا کہاں سمجھتے ہیں. ایک بے پردہ عورت اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتی نہیں, وہ سمجھتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. اگر ایمان اس کے اندر ہے تو سمجھتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. ہاں ان میں بھی تکبر ہوتا ہے, لیکن خیر ان سے ہمیں واسطہ نہیں, ان کے متکبرین سے ہمیں واسطہ نہیں, کیونکہ وہ تو حقیقت میں ایمان و اسلام کو کھو چکے ہیں. وہ تو گناہ کو حلال کر دیتے ہیں, کہ نہیں گناہ ہی نہیں, یہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل چکے ہیں. ان سے ہمیں غلط بھی نہیں, ہماری غلط تو بس یہ اصل میں تو ہمارے اپنے اپنے احباب سے, ان لوگوں سے ہے جو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بلا کسی عذاب کے جنت میں داخلہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ جن عورتوں کو یہ عورتیں سمجھتی ہیں بے پردہ ہیں, پناہ ہیں, یہ ہیں, یہ تو بیچاری نادم و شرمندہ ہوتی ہیں. اگر مسلمان ہیں, اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو گناہ سے شرمندہ ہوتی رہتی ہیں, اور یہ اپنے کو رابعہ بصریہ سمجھ رہی ہیں, تو کون جنت میں جائے. یہ بتائیے کہ یہ جو کبر کا علاج ہے کہاں ہوگا, کہاں ہوگا؟ کوئی کر رہا ہے؟ کوئی بتا رہا ہے؟ اس کے معالج کہاں ہیں؟ بتا دیں آپ کہاں ہیں, سوائے ان صوفیوں کو جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں اور برا بھلا سمجھتے ہیں. یہ تو بیکار ہیں, نہ یہ جہاد کرتے ہیں, نہ فلاں کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, غلط کونے میں بیٹھ گئے. انہیں کیا ان کو آپ کو یہ علاج ملے گا کبر کا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ صوفی تھے, شیخ تھے, ان کے مرید تھے, خانقاہ تھی, یہی تھے کہ نہیں تھے؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب جو تھا وہی ایک درجے میں ان کی خانقاہ تھی, خلیفہ تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی علاقے میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ان کے پاس ایک بزرگ آ کے بیٹھے, بزرگ صورت ہیں, عمر رسیدہ ہیں, اتنے میں ان کے پاس تو مریض حضرت کے پاس آتے رہتے تھے, ہر طرح کے مریض آتے تھے. ایک نوجوان آیا, اور نوجوان کا حلیہ اس زمانے کے لباس کے لحاظ سے فیشنیبل تھا, اور اب انہوں نے ان کو, یہ جو آئے تھے بزرگ, یہ حضرت سے ملنے آئے تھے اور تھے نیک, لیکن میرے خیال میں حضرت سے تعلق نہیں تھا, اصلاحی تعلق نہیں تھا, دوستی کا تعلق ہوگا یا جان پہچان کا تعلق ہوگا. یہ لڑکا آ کے بیٹھا, تو خیر حضرت نے تو اس کی حالت سنی, نسخہ وغیرہ لکھا. اتنی دیر میں انہوں نے لڑکے کو کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, تم نے بنایا ہوا ہے, نالائق کہیں گے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کئی باتیں کہیں, اس کو نصیحت ہی کہی. اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا. تو اب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے, فرمانے لگے کہ آپ ان کو نصیحت کر رہے تھے اور یہ جی جی کہتا چلا جا رہا تھا. آپ کہتے ڈانٹتے جاتے تھے, وہ جی حضرت کہتا چلا جا رہا تھا. آپ اپنے دل میں اس کو حقیر سمجھ رہے تھے, اور اس کے دل میں آپ کی اس شکل کی وجہ سے جو آپ نے شریعت کے مطابق حلیہ بنایا ہوا ہے, اس کے دل میں آپ کی عظمت تھی, لیکن آپ کے دل میں اس کی حقارت تھی. تو بتائیے جنت میں کون جائے؟ کبر والا جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا جس کے دل میں دین کی عظمت کی وجہ سے ان کی عزت تھی اور اپنے کو حقیر سمجھتا تھا. اور یہ شخص بظاہر تمام تقدس کی علامات لیے ہوئے, پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے, ٹوپی ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی, ایک خاص قسم کی, اور نصف ساعت تک پیجامہ ہے, اور سب کچھ تقدس کی ساری علامات ہیں, لیکن جہنم کا ایندھن بنتا ہے. دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. کس کے پیچھے پڑ رہے ہو تم؟ تم خود کیا ہو؟ کیا تم تمام چیزوں سے گزر کے اللہ کے مقبول محبوب بندے بن چکے ہو؟ کیا ہو چکے ہو تم جو تم دوسروں کو اس طرح سے نصیحت کرنے جا رہے ہو؟ اگر اس کے اندر ایک عیب ہے ظاہری, تمہارے اندر 10 عیب ہیں باطنی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں جو تکبر ہے وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے, وہ ظاہر بھی ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی فیشن کرتا ہے اور طرح طرح کی وضع اختیار کرتا ہے, اور جو آج کل مردوں میں تو کم ہے, مرد کہاں فیشن کرتے ہیں بےچارے. مرد جو دیندار, میرا خطاب تو صرف دینداروں سے ہے, جو ہمارے احباب ہیں, تو یہ تو فیشن نہیں کرتے, تو بےچارے صوفی نما کپڑے پہنے بیٹھے رہتے ہیں. عورتیں, عورتوں میں تو یہ ہے کہ آپ عورت کو عورت پہچان نہیں سکتی کہ یہ کس طبقے کی ہے, کیونکہ وہ فیشن میں بالکل برابر ہوتی ہیں سب. تو طرح طرح کی وضع اختیار کرتا ہے، جن کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے. اس کے متعلق ارشاد ہے کہ لا یحب کل مختال، یہ مختال ہے، مختال وہ ہے جس کا تکبر اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. اس کو کلام پاک میں مختال فرمایا ہے. ایسا آدمی بعض دفعہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اسی کا نام تکبر رکھا ہے کہ زبان سے برائی کا کلمہ کہا جائے. ہم نے زبان سے تھوڑی کہا ہم بڑے ہیں، لیکن فیشن کر رہے ہیں تو بڑا بننے کی کوشش تو ہے. اچھا فیشن کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی راحت کا خیال رکھو، اپنی راحت کا خیال رکھو، اپنے آرام کا خیال رکھو. آج فیشن بدلا اور سب کی قمیضیں اور سب کی سلواریں بدل گئیں، کبھی اونچی ہو جاتی ہیں کبھی نیچی ہو جاتی ہیں، تو یہ فیشن نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس میں تو دیکھا کہ دیندار عورتیں بھی کم نہیں ہیں، فیشن ہی کے پیچھے چلتی ہیں. تو یہ حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیشن کے لیے وضع اختیار کرنا یہ مختال کہلاتا ہے. ایسا شخص دھوکے میں رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اسی کا نام تکبر رکھا ہے کہ زبان سے برائی کا کلمہ کہا جائے. حالانکہ یہ فیشن اور وضع بنانا سب تکبر ہی ہے. میں آپ کو ایک ایسے شخص کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں جس کے بڑے بڑے علماء معترف تھے، ابھی تک ہیں، 1000 تالیف جس کی، 1000 کے قریب تالیفات ہیں، بے شمار مواعظ کہے اصلاح کی، پورے ہندوستان پاکستان میں کیا کیا انہوں نے اصلاح نہیں کی، اور مجدد تھے اپنے وقت کے اور حکیم الامت کہلاتے تھے. سارے بڑے بڑے علماء جو اس وقت موجود ہیں سب انہیں سے بنے. یہ فرما رہے ہیں یہ فیشن اور وضع بنانا سب تکبر ہی ہے. زبان سے نہ صحیح مگر ان کی ہر ادا سے تکبر ٹپکتا ہے. بعضوں کی تو چال ہی بدل جاتی فیشن میں آ کر. فرماتے ہیں کہ فیشن میں آ کر بالکل ایسی چال ہو جاتی ہے جیسے کبوتر اپنی دم کو سنبھال سنبھال کر حرکت کرتا ہے. ایسی چال یہ لوگ چلتے ہیں کہ قدم قدم پر دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں سے فیشن تو نہیں بگڑ گیا. غرض نفال کا کرنے والا وہ خود ان کو تکبر نہ سمجھے، واقع میں ہیں سب تکبر ہی، اور ان کے تکبر ہونے کو کیسا ہی چھپاوے، مگر اہل فہم کو معلوم ہو جاتا ہے، جو سمجھ والے ہیں ان کو خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب مختال کے اندر داخل ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر بعضوں کی زبان سے تکبر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں. ان کو حق تعالیٰ نے فخور فرمایا ہے. بس مختال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے بھی ظاہر ہو مگر اقوال سے ظاہر نہ ہو. مختال کون ہے؟ مختال وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہے اور اس کے افعال سے ظاہر ہے مگر اس کے قول سے ظاہر نہیں ہوتا. اور فخور وہ ہے جس کی زبان سے بھی ظاہر ہونے لگے، دوسروں کو صاف کرنے لگے تو کیا ہے، زبان سے ہی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. بس مختال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے بھی ظاہر ہو مگر اقوال سے ظاہر نہ ہو. اور فخور وہ ہے جس کے زبان سے بھی ظاہر ہونے لگے تو 3 مرتبے کبر کے ہوئے. ایک متکبر، ایک مختال اور ایک فخور، تینوں کے لیے حق تعالیٰ نے لا یحب فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ تکبر کا ظہور ہو یا نہ ہو، یعنی زبان سے تکبر ہو یا قلب سے یا افعال سے، سب کو ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. اور ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ دل میں جو تکبر رکھتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں فرماتے، اس سے منع فرما دیا. اور ان میں سے حق تعالیٰ نے ایک درجے کی بھی اجازت نہیں دی، اور اس کی شرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی شرح فرماتے تھے. فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو میں یہ دین کے نام پر کام کرنے والی عورتوں اور مردوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ تو کس لیے یہ سب کام ہو رہا ہے؟ اگر یہ جنت کے لیے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے کبر کی خبر کیوں نہیں لیتے، اس کی خبر کیوں نہیں لیتے، اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ابھی موت آ گئی تو کیا ہوگا، کہاں دوسرے کاموں میں لگ گئے، دوسروں کی فکر تو علامت ہے کبر کی. یا یہ کہ آپ کو کوئی پروانہ ملے، کہیں سے کوئی حکم ملے کہ آپ دوسروں کی فکر میں لگے تو اور بات ہے، مجبوراً کر رہے ہیں. لیکن بھی خوشی سے کر رہے ہیں, خود اپنی رائے سے کر رہے ہیں, دوسروں کی فکر ہے, دوسروں کے دین کی فکر آپ کو ہو گئی اور اپنی فکر نہیں ہے. دھوکا ہے یا نہیں؟ دھوکا ہے. تجھ کو پرائی کیا پڑی ہے, اپنی نہ بیڑ تو, اپنی بھی تو اپنی تو فکر کرو کہ دوسروں کی جوتیوں کی خاطر اپنی گٹھڑی لٹوا دینا یہ کون سی عقل مندی ہے. یا کہ ملو مت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں یا کسی اور عزیز کا ایک قول نقل فرماتے تھے. خاصیت یہ ہے کہ جس کے دل میں کبر نہیں ہوتا وہ عاجز ہو جاتا ہے, اور اس کی عاجز طبیعت میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہتے ہوئے اس کا دل رکتا ہے, کیونکہ وہ تو اپنے کو سب سے خراب سمجھ رہا ہے. ہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں وہ نہیں رکے گا, وہاں اللہ کا جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں نہیں رکے گا. لیکن ان لوگوں کو جو متکبر ہیں ان کو اللہ کے حکم کی کہاں پرواہ ہے, ان کو تو بس اپنی خواہش اور اپنی منمانی کرنے کی پرواہ ہوتی. متکبر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدرائی میں مبتلا ہوتا ہے. جی چاہا, میرا جی چاہتا ہے, جیسے بعض عورتوں نے مجھے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک درس کا سلسلہ کروں. آپ کا جی ہی چاہا یا کوئی وحی آ گئی آپ کے پاس؟ کس طرح سے دل چاہا آپ کا, کیوں دل چاہا, اور اپنی اصلاح کا دل کیوں نہ چاہا, اپنے تکبر کو ختم کرنے کا دل کیوں نہ چاہا, بڑے بڑے گناہوں اور غیبت اور غصے کو ختم کرنے کا دل کیوں نہ چاہا, بس اسی چیز کا دل چاہا جس میں شہرت ہو کیوں؟ اور کہتی ہیں کہ نہیں نہیں دوسروں کے لیے ہم کر رہے ہیں, اور اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے آپ, کبھی ایک خط بھی لکھا ہے کسی کو کہ میرے دل میں یہ تکبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, میں غیبت میں مبتلا ہوں, للہ بچائیے, میں مر جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی. کون سی عورت ایسی ہے جو ایسا لکھتی ہے کسی کو؟ اور کچھ عورتیں لکھنا چاہتی تو ان کے مرد روک دیتے ہیں ان کو. ایسی بھی ہیں بعض عورتیں بیان وغیرہ میں آئیں, اس کے بعد لکھنا چاہا ان کے مردوں نے روک دیا. یہ ہے حق کا راستہ بند کرنا, اور کہتے ہیں کہ ہم حق کے پرچار کرنے والے ہیں, ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, ہم اسلام کو ہر طرح پہنچانے. کیا پہنچا رہے ہو تم؟ تم اپنے دل میں تو پہنچاؤ پہلے اسلام کو. تم تو بنیادی چیز کبر میں مبتلا ہو, جس کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں, اور جس کے بارے میں کلام پاک میں اس کو تو کثرت سے آیا ہے. کب ہمیں ہوش آئے گا؟ بس بھیڑ چال, ایک نے شروع کی ایک چیز ہر جگہ ہوگی, جگہ جگہ عورتوں کی مجالس. بھائی عورتوں کی مجالس کیسے ہوگی؟ عورتوں کو کہاں سے یہ حق مل گیا کہ وہ وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیں؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی. 1500 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. 1500 سال کی اسلامی تاریخ میں مرد بیان کرتے تھے, عورتیں پردے میں سنتی تھیں. یہی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عشاء کے بعد کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں عورتیں پردے میں بیٹھ جاتی تھیں. یہی صحابہ کے زمانے سے چلا. یہ کہاں سے نئی چیزیں نکل رہی ہیں کہ عورتیں بیان فرما رہی ہیں؟ کہتی ہم عالمہ ہیں. بھائی عالمہ بننے سے کیا بتا, ہم میں انجینئر بن گیا, آپ بھی انجینئر ہیں. کون انجینئر ہیں؟ آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ نے اکاؤنٹنٹ کی تعلیم حاصل کی, تو کیا آپ بس جس روز ڈگری ملی ماہر اکاؤنٹنٹ بن گئے؟ ایک جھرے کا کام ہی آتا آپ کو, صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جس نے عالمہ کی ڈگری لے لی کیا وہ عالمہ بن گئی؟ عالمہ کہاں بنی؟ اس کو تو بس کتابوں کی ایک خبر ہو گئی ہے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا ہے. وہ تو ایک عرصہ جب علماء کے ساتھ کوئی رہے گا, کام کرے گا پرانے علماء کے ساتھ بیٹھ کر, تو کہیں وہ چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاں فقہ دین کی سمجھ آ, تو اس کو پھر حق ہوتا ہے محقق عالم کو کہ وہ دوسروں کو بیان کرے, یا کوئی خاص اپنی تربیت کرا دے, تزکیہ نفس کرا دے, تو اس کو اس کے بزرگ اجازت دے دیں. لیکن یہ عورتوں کی مجالس جو پھیل رہی ہیں بظاہر بڑی اچھی ہیں, میں نے کل جہاں جہاں مجلس ہو رہی میں ایک عورتوں ہی بلاتی مجلس میں, اور بعد میں کان پکڑیں گی اس کو آئندہ نہ بلانا. میں نے کہا نہ بلانا, میں حق بات کہوں گا, کوئی کہنے والا اس وقت نہیں, بلکہ الٹا کر رہے ہیں, جو چیز غلط ہے اصولاً اس کو پھیلا رہے ہیں. یہ بتائیے مدرسے میں مجھے بلایا, ہاں انہوں نے بھی توبہ کی کہ آج جو ہے ہمارے یہاں وہ ہے ڈگری بٹ رہی ہے, یعنی تعلیم مکمل ہو چکی ہے, وہ جلسہ کس کا جلسہ ہوتا ہے, تقسیم اسناد, تو ان کی سمجھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں, بھائی کس کی موت آتی تو ادھر بھاگتا ہے, گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے, پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے مجھے بلا دیا. میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ کو ڈگری کی ضرورت کیا ہے, کیا اس ڈگری سے پیسے کمانے ہیں؟ علم دین کی ڈگری سے پیسے کمانا مقصد ہے؟ کس لیے ڈگری چاہیے آپ کو؟ تو علم دین چاہیے تھا, اور علم دین بھی وہ چاہیے تھا جو احکام سے متعلق ہو. وضو کیسے کرتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, روزہ کیسے رکھتے ہیں, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, حقوق کیا ہیں. میں آپ سے ابھی سوال کروں کہ حقوق کیا ہے تو آپ کو نہیں معلوم, آپ کو بحث زبر کے مسائل ابھی نہیں معلوم, آپ نے تفسیر پڑھ لی, فقہ پڑھ لیا, حدیث شریف پڑھ لی, اس سے کیا ہوا, کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اور آپ اس کی ڈگری چاہتے ہیں, اس ڈگری کی بنا پہ وہ لاجوت کریں گی, تو دین کو آپ نے ذریعہ بنایا اس سڑی ہوئی دنیا سے کمانے کا. دین کو ذریعہ کیوں بنایا آپ نے؟ کوئی اور کام کرتی، دنیا کا کوئی کام کرتی، فن سیکھتی اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتی، گھر میں بیٹھ کر پردے میں رہ کر، بہت اچھی بات تھی، جائز ہے. تو ایک الٹی ہوا چل رہی ہے اور کوئی بتانے والا نہیں. تو میں نے کہا برا مانو یا بھلا، میں تو جہاں جاؤں گا عرض کروں گا وہ بات جو حق ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر کا دروازہ ہے. عورتوں کی اس طرح کی چیزیں بڑھ بڑھ کے دوسروں کو بتانا سوائے اس کے کہ تکبر کو اور آگ لگا دے اور کچھ. تکبر کا علاج بہت ضروری ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے حق تعالیٰ نے تکبر کے ایک درجے کی بھی اجازت نہیں دی. اب یہ سمجھیے کہ اس مقام پر حق تعالیٰ نے کسی عذاب کی وعید نہیں فرمائی، بلکہ یوں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے جو لوگ مختال ہیں یا فخور ہیں یا مستقبل ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف شرح فرما دی کہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ اس آیت میں نہ صحیح، اس آیت میں تو نہیں آیا عذاب پر کی وعید، صرف اتنا آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تکبر. لیکن دوسری آیتوں میں تکبر پر عذاب کی وعید موجود ہے کلام پاک میں ہی. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثول للمتکبرین، دیکھیے صاف وعید ہے کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ دوزخ میں نہیں ہے. پتا چلا کہ جتنے تکبر کرنے والے ہیں سب دوزخ میں جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کو پڑھ کے آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. دوسرے یہ کہ یہ وعید کیا تھوڑی وعید ہے؟ پھر یہ کہ اول تو جہنم کی وعید متکبر کے لیے، کبر والوں کے لیے کلام پاک میں موجود، حدیث شریف میں موجود. اس کے علاوہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وعید کہ لا یحب جو حق تعالیٰ نے فرما دیا، یہ کوئی تھوڑی وعید تھوڑا ہی ہے، معمولی وعید نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. بھائی وہ آدمی کیا کرے گا جس کو اس کا رب ناپسند کرے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی وعید نہیں ہوئی. بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس شخص سے دشمنی ہے جو متکبر ہے یا مختال ہے یا فخور ہے. متکبر وہ ہے جو دل میں کبر رکھے، مختال وہ ہے جس کے افعال سے، جس کے کاموں سے کبر ظاہر ہو، اور فخور وہ ہے جس کی زبان سے کبر ظاہر ہو. بس لا یحب اصل ہو گئی وعید کی، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس شخص سے دشمنی ہے جو متکبر ہے یا مختال ہے یا فخور ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے تو آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ کبر کیسی بری چیز ہے. اب میں کبر کے بارے میں مختصراً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کبر کی حقیقت پتہ چل جائے، اس کا کچھ علاج پتہ چل جائے، اور شاید میں بھول جاؤں اس لیے میں پہلے ہی وہ علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ آپ فوراً شروع کر دے سکتے ہیں اور جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے، اور آسان ہے وہ، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے عورتیں ہوں یا مرد کسی بھی کام میں مشغول ہوں، دلی دل میں یہ سوچیں کہ میں دنیا کا سب سے خطا کار، سب سے ذلیل شخص ہوں، میں سب سے ذلیل ہوں، میں سب سے گزرا ہوں. یہ سوچنے کی مشق جب ہوگی تو کبر انشاءاللہ رفتہ رفتہ مغلوب ہوگا. یہ بہت بہت ہی ظالم قسم کا رذیلہ ہے اور ہر شخص میں ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے. اسی سے غصہ، اسی سے غیبت. اپنے آپ کو ذرا تولیے، غصہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ظاہر ہے کبر ہے. میں غصہ کیوں کرتے ہیں؟ غصہ اپنے نفس کے لیے جو بھی غصہ آئے گا تو کبر ہی ہے، چاہے وہ غصہ ظاہر ہو یا نہ ہو. غصے کا آنا خود علامت ہے کبر کی. غیبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کبر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کبر کی جتنی واضح علامات موجود ہیں پھر بھی نہیں مانتے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی خاص میری چادر ہے، بس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تکبر کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو کسی بھی صفت کمالیہ میں، چاہے دنیاوی کمال ہو چاہے دینی کمال ہو، اس میں کسی سے اس طرح سے بہتر سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. جہاں دوسرے کی تحقیر آئی تو وہ کبر، سمجھ لیجیے اچھی طرح. تحقیر نہیں ہونی چاہیے، تحقیر کسی گنہگار کی بھی نہیں ہونی چاہیے، گنہگار سے شفقت ہونی چاہیے. اس کی کچھ علامات بتائی ہیں، لیکن یہ علامات ساری کی ساری سب میں نہیں ہوتی اور یہ کافی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ اندازہ مل جائے گا ان علامات سے. کہ جس کے اندر کبر ہوتا ہے وہ راستے میں چلتے وقت دوسروں سے قدم آگے بڑھتا ہے. سلام کرنے میں کوئی پیش قدمی نہ کرے تو برا ماننا کہ مجھ کو سلام کیوں نہیں کیا, اب ہیں تو بڑی بھی ہیں, یہ توقع لیے بیٹھے ہیں کہ ہر ایک مجھے سلام کرے تو کبر بھر گیا ہے. اگر کوئی سلام نہ کرے تو برا کیوں مانو, تم سلام کر دو پہل, چاہے بڑے ہی صحیح, بڑا آدمی اگر سلام میں پہل کر دے تو کیا حرج ہے. اور کوئی تعظیم نہ کرے, جیسے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے ہیں, ہم عالم ہیں, ہم شیخ ہیں, ہم فلاں ہیں, میری تعظیم نہیں کی گئی, تو تعظیم نہیں کی گئی تو برا مانتے ہیں, یہ کبر کی علامت ہے. اگر کوئی نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں, نصیحت کیوں کی, آپ کہے آپ تجربہ کر کے دیکھ دیجیے, مرد تو ہیں عورتوں کو تجربہ کیجیے, اپنی بیویوں کو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, ایک نصیحت کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے, فوراً ناراضگی ہو جائے گی, نہیں ہو جائے گی ناراضگی. تو یہ جو ہے ناراضگی جو ہے, یہ نصیحت کے اوپر ناراضگی, یہ کبر ہے. اور حق بات معلوم ہو گئی نہیں مانتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا نہیں مانتے, صحابہ کا طریقہ بتایا گیا نہیں مانتے, اولیاء اللہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نہیں مانتے, قرآن و حدیث کے دلائل دیے جا رہے ہیں نہیں مانتے, کون دیندار لوگ کہتے نہیں ہم تو اسی پہ رہیں گے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ تکبر بڑی بڑی خباثتوں کا مجموعہ ہے, اس لیے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے. مختصرا اس کا علاج بتا دیتا ہوں, علاج ابھی بتا رہا تھا کہ دیکھیں علاج جو ہے ایک بہت ہی اکثیر علاج یہ ہے, چونکہ کبر سوچ کا گناہ ہے, تو ہر وقت اپنے کو اٹھتے بیٹھتے یہ سوچتے رہیے کہ میں دنیا کا ذلیل, چاہے عورتیں ہوں یا مرد, عورتیں بھی سوچیں کہ میں سب سے ذلیل ہوں. اب یہ ہم اشکال پیش آئیں گے کہ میں کیسے ذلیل ہوں, میں تو نماز پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, اور میں فلاں فلاں اعمال کرتی ہوں, اور ادھر وہ عورت ہے وہ بے پردہ ہے, وہ فلاں ہے فلاں ہے. یہ سب منطق جو ہے نا, یہ منطق ہے, یہ منطق چلنے والی نہیں ہے اللہ کے سامنے. بس اگر میں اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے, جواب دیا جا سکتا ہے, وہ جواب میں آپ کو پہلے بتا دوں, وہ ایک قصہ ہے, اس سے پتا چلے گا وہ جواب. کہ ایک مرتبہ ہمیں مکہ مکرمہ میں جہاں رہتا تھا, تو وہاں ابھی بہت پہلے کی بات ہے, میرے خیال میں کم سے کم 15 سال پہلے کی بات ہوگی, یہ 20 سال پہلے, اس سے پہلے کی بات ہوگی. تو جس محلے میں رہتا تھا اس زمانے میں, وہاں پہ جزیہ کا علاقہ کہلاتا ہے, تو وہاں پہ حج کے زمانے میں جو بلڈنگیں خالی ہوتی تھیں ان میں ایرانی آ جاتے تھے, وہ شیعہ ہوتے تھے, اور شیعہ بھی بہت ہی کٹر قسم کے شیعہ. تو میں گھر سے نکلا عصر کی نماز کے لیے, تو مسجد کے دروازے کے اوپر ایک بوڑھا تھا, وہ ایرانی ملا شیعہ, تو چہرہ ایسا تھا کہ بس ہمارے بزرگوں کے چہروں کے اوپر تو وہ ہوتی ہے, نور ہوتا ہے, دیکھ کے ایک انداز ہوتا ہے, نورانی انداز ہوتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر بہت پھٹکار نما عجیب سا تھا. خیر اس نے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا, اس نے ہاتھ بڑھایا, میں نے مسافہ کیا, اس نے راستہ پوچھا, لیکن جب اس نے مسافہ کیا تو مجھ کو اتنی کراہت ہوئی کہ مجھے الٹی سی آئی, اپکاری سی آئی. تو ہر نماز کے بعد میں حضرت کو میں نے خط لکھا, حضرت موجود تھے, حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب اس زمانے میں ہماری گھر میں مہمان تھے, ہمارے وہ حج میں آتے تھے تو ہمارے یہاں ٹھہر جاتے تھے, بہت بڑا اللہ کا فضل تھا کہ اتنی بڑی ہستی آ کے ٹھہر جاتی. تو حضرت میں نے دیکھا کہ حضرت یہ قصہ ہوا, اس وقت مجھے اتنی کراہت ہوئی اس شخص سے کہ اپکائی آ گئی, الٹی سی آئی. تو حضرت نے جواب میں خط کے 3 باتیں لکھی, ایک بات یہ لکھی کہ وہ شخص جو ابھی اس وقت اس حال میں ہے, کیا پتا توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے, کیا پتا وہ توبہ کر لے, کیا پتا ہے کسی کو پتا کب کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور دوسری بات یہ لکھی کہ اپنا کیا پتا ہے کہ ہمارا انجام کیسا ہونا ہے, ہمارے ایمان کا خاتمہ ہوگا کہ کیا کریں گے. اور ایک تیسری بات لکھی جس نے واقعی میرے دل کے اوپر ایک سمجھے کاٹ لگا دی. تیسری بات آخر میں یہ لکھی کہ انسانیت بھی تو ایک چیز ہے, ارے بھائی تو بات کی ہے, انسان انسان ہے, انسان انسان. اور پھر میں اعتکاف کو بھی تو اس سے تو میرے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ بھائی انسانیت, اسلام تو ایک لباس ہے, یہ تو صرف انسان کیوں پہن سکتا ہے, بھیڑیا تو نہیں پہن سکتا, کبر کے اندر تو مبتلا ہو کیا اسلام کا. اسلام کے لیے پہلے انسانیت تو ضروری ہے, یہ انسانیت سے بھی, یعنی اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر انسانیت کے بھی ٹھیک ہے, یعنی بھیڑیا اسلام لے آئے, انسانیت تو پیدا ہو. یہ تکبر انسانیت کے خلاف ہے, اپنے کو سب سے ذلیل سمجھا. تو پھر میں ایک مرتبہ حضرت کے پاس اعتکاف میں تھا ظہر المبارک میں, تو حضرت بہت شفقت فرماتے تھے, مجھ کو اپنے قریب رکھتے تھے. تو ظہر کی نماز بعد حضرت لیٹتے تھے, تو میں حضرت کے پاس بیٹھ گیا, تو حضرت لیٹے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے مجھے نصیحت, حضرت تو کبھی کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے مجھ کو خاص طور سے نصیحت کر. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو فرض کرو کہ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک بیوی بہت حسین ہو اور دوسری بیوی بدصورت ہو، کالی کلوٹی ہو، چیچک زدہ ہو، اور ایک بیوی بہت حسین ہے، لیکن جو بیوی حسین ہے اس کو ایک مرض ہے گندا دہنی کا کہ منہ سے اس کی بدبو آتی ہے. ہو جاتا ہے بعض لوگوں مسجد میں کوئی ایسا شخص مل جائے تو قریب میں کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو بتاؤ وہ اس کی ساری خوبصورتی کے باوجود اس کے پاس بیٹھے گا یا اس بدصورت کے پاس؟ حضرت بدصورت کے پاس. اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری ساری عبادات اور سب چیزوں کے باوجود کیا پتا ہمارے دل کے اندر ایک برائی ایسی ہو اور وہ کدھر ہے اصل میں، کہ جس کے ہوتے ہوئے سب بیکار ہے اور ایک شخص ہے وہ سارے گناہ ہیں لیکن دل میں اپنے کو سب سے حقیر سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہو جائے. تو یہ جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب میرے تو اعمال ہیں. ارے آپ کے اعمال ہی اول تو کیا ہیں، دوسرے اخلاص کہاں ہے؟ اور کبر کے ساتھ کبھی اخلاص پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کبر کے ساتھ اخلاص پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اخلاص ریا تکبر ہی کی شکل ہے، جڑ ایک ہے. جب تکبر ہوگا تو ریا ہوگی، اور جب ریا اخلاص کا تو مطلب یہ کہ ریا نہ ہو. ریا ہے بڑا بننا، دوسروں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش عبادت کے ذریعے، اس کو ریا کہتے ہیں. تو جب ریا ہے تو اخلاص کہاں؟ اور اخلاص نہیں ہے اگر تو جو بھی ہم کریں گے بغیر اخلاص کے وہی عمل، چاہے وہ شہادت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے علم دین ہو، چاہے علم دین کا پھیلانا ہو، وہی عمل جہنم کا ذریعہ ہے، صاف حدیث شریف ہے. تو اندازہ کیجیے آپ کہ اخلاص کہاں سے ہو سکتا ہے، اور جب اخلاص نہیں تو کہاں سے دین کے کام شروع کر دیا آپ نے، کیسے شروع کر دیے؟ پہلے ضرورت ہے اپنے تزکیہ نفس کی، اور تزکیہ نفس کرتے رہو، اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاتے رہو. جو علاج ہے بنیادی اور جو علاج بہت مؤثر ہے اور بہت جلد فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت یہ سوچیں کہ میں دنیا کا ذلیل ترین شخص ہوں. حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھری مجلس میں سب کے سامنے یہ کہتے تھے، رمضان المبارک کا زمانہ ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں بہت، فرماتے تھے کہ روزے سے ہوں باور کرو گے بقسم کہتا ہوں، تین تو تاکیدیں ہو گئی، روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، روزے میں کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، روزے سے ہوں باور کرو گے بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. یہی علاج کہ اپنے کو دنیا کا ذلیل ترین سوچا جائے. سمجھنا تو مشکل ہے، سمجھنے میں تو 10,000 شیطان وساوس ڈال دے گا، اشکالات پیدا کر دے گا، اور آپ کو سمجھ میں کہاں آئے گا؟ دماغ وہ صلاحیت ہی سمجھنے کی ابھی نہیں ہے، وہ تو وہ وقت جب سمجھ میں آئے گی بات، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. ابھی کہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں ذلیل ترین شخص ہوں؟ آ جائے گا سمجھ میں آپ کو؟ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں ذلیل ترین کیسے ہوں بھائی، میں دنیا کا ذلیل ترین کیسے ہوں، کیا سمجھ میں آ جائے گا؟ یہ بہت آگے کی بات ہے. ابھی جو بات آپ کر سکتے ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ آپ سوچیں، یہ سوچنا اپنے اختیار میں، سوچنا کسی بھی بات کا اپنے اختیار میں، یہ سوچیں کہ میں تو دنیا کا ذلیل ترین شخص ہوں، سب سے خطا کار میں ہوں. یہ سوچنے میں نہ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، نہ آپ کے پیسے کم ہوں گے، نہ کوئی اور وقت لگے گا، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچتے رہیے آپ اور اللہ میں ہیں، ہر وقت یہی سوچ رہے ہیں، جیسے اپنے رب کے سامنے ابھی نہیں، اللہ میں تو دنیا کا ذلیل ترین شخص، دنیا کا ذلیل ترین شخص، دنیا کا ذلیل ترین، بس یہی ہے سب سے خطا کار. یوں سوچیں کہ ساری دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سوچیں گے یا اللہ یہ سب مجھ سے بہتر. ظاہر ہے پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ان سب کی نجات ہو جائے تاکہ میری بھی ہو، میرا نمبر آئے گا، میرا نمبر تو بعد میں آنا، میرا نمبر تو بعد میں آنا، میں تو ان سب سے گیا. اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت بزرگوں نے یہ فارسی کا شعر نقل کیا ہے، جگہ جگہ مواعظ ہے، کہ مومن مومن نہ باشد، شعر یوں شروع ہوتا ہے، مومن مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھے. یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے کہ وہ منافق وہ منافق وہ منافق وہ بدماش وہ فسادی وہ کرپٹ. نہ وزیر کو، نہ کسی وزیر کو کم سمجھنے کا حق ہے، نہ کسی سفیر کو، نہ کسی صدر کو، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ کسی کو پولیس والے کو، نہ کسی کو. اگر حضرات بھی حقارت لاتے ہیں دل میں تو بہت بڑا گناہ ہے، کبر ہے. انجام جہنم کے سوا کچھ ہے نہیں. حق تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. فرمایا جی حق تعالیٰ کو اس شخص سے دشمنی ہوتی ہے جس کے دل میں کبر ہو، یا جس کے افعال سے کبر ظاہر ہو، یا جس کے قول سے کبر ظاہر ہو. تو اندازہ کیجیے کہ کتنا زیادہ بڑا گناہ ہے یہ کبر. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب جائزہ لیں گے تو ایک شرطے کے بعد ایک بشرطے کے ایک اللہ والا شرط ہو، ورنہ کیسے کرو گے؟ اسی لیے ہر واز کے آخر میں تقریباً تقریباً ہر واعظ کے آخر میں، میں آپ کو اس واعظ کے آخر کا حصہ بھی پڑھ کے سنا دوں، کہ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا، کسی اللہ والے سے یہ لکھا ہے ہر جگہ تقریباً واعظ، کہ یہ تو بہت بڑے گناہ ہے اور 10 گناہوں کا سبب ہے، تو اس لیے کبر کا علاج کرو. اس طرح کے جتنے گناہ ہیں، کبر ہے، حسد ہے، عجب ہے، ریا ہے، اور مقامات ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، مثلا شکر ہے، صبر ہے. ہر سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جس طرح سے نماز فرض ویسے شکر فرض، جیسے نماز فرض ویسے صبر فرض، توکل فرض، رضا فرض، مشیت پہ اعتراض نہ ہو، مشیت سے راضی ہو، یہ سب چیزیں تو فرض ہیں، تو ان کو کون کرے گا، کب کیا جائے گا؟ یہ تو مشق سے آتی ہیں، اور ایک عرصہ لگتا ہے ایک چیز میں. ہم بیماری میں مبتلا ہیں اور بے فکر بیٹھے ہیں، بس علاج یہی ہے، جب تک کوئی شیخ نہیں ملتا تب تو یوں ہی سوچتے رہو، لیکن اس سے علاج نہیں ہوگا، کیونکہ تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی تزکیہ کرنے والا نہ ہو. اپنا علاج خود کیسے کر سکتا کوئی شخص؟ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اپنا علاج کر بھی لیا، تو اپنی رائے سے کیا، تو وہی خود رائے ہو گئی، خود رائے، خود تکبر ہے. تو کیسے بتائیے ذرا مجھے کہ خود رائے سے کیسے نکل سکتا کوئی، سوائے اس کے کسی کو اپنا بڑا بنائے، اپنا شیخ بنائے. تو اس لیے ہر جگہ یہ عرض کیا کہ دیکھیے تین چیزیں ہیں جو تمہید کے طور پر میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آخر میں بیان کر کے. ایک تو یہ ہے کہ اپنا مقصود صحیح رکھو. اس بہت ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں محض مقصود کے غلط ہونے سے. مقصود رکھو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. نہ مدرسہ مقصود ہے، نہ تفسیر مقصود ہے، نہ تبلیغ مقصود ہے، کچھ مقصود نہیں ہے. مقصود تو صرف اللہ کی رضا، اللہ میں راضی ہو جائیں بس. اللہ میں راضی ہے سب کچھ ہے، اللہ میں ناراض ہے سب بیکار ہے. کچھ بھی مقصود نہ بناؤ، صرف ایک چیز کو مقصود رکھو. بزرگ کو خط لکھتے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کسی مجلس میں جا کے نیک باتیں سنتے ہو کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. جو بھی کام تم کرتے ہو پہلے اپنی نیت کا جائزہ لو اور مقصود کو ٹھیک کرو. مقصود کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا مقصود ہے کیا. بس اپنے شوق کو مقصود مت بناؤ، اپنی رائے کو مقصود مت بناؤ، اپنی خواہش کو مقصود مت بناؤ، وہ تمہاری خواہشات ہیں. حق تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ تمہید کی ایک چیز نمبر ایک کہ مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے. ہم نے مقصود دوسری چیزوں کو بنا لیا ہے دینی کے نام پر. وہ ایک مرتبہ دیوبند میں جھگڑا ہوا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو خانقاہ یہاں تھے تھانہ بھون میں، اور ان کو دیوبند سے فارغ ہوئے، عرصہ ہو چکا تھا، اور دیوبند میں یہ ہو گیا جھگڑا کہ وہ اہل محلہ اور اہل شہر جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کی کمیٹی میں ایک آدمی شہر کا بھی ہو، مدرسے کے انتظام. جو جھگڑا بڑھا، شورش سی ہوئی، ظاہر ہے کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس پر حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے جو اس وقت محتمی میں استاد تھے حضرت کے، وہاں کے وہاں غالباً مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تھے، یہ کون تھے، بہت بڑی ہستی تھی، ان کو خط میں لکھا کہ حضرت 9 آدمی تو ہمارے ہی ہیں، ایک آدمی اگر اہل شہر میں سے لے لیا جائے تو حرج کیا ہے، ویسے تو سب وہی ہوں گے، یہ فتنہ دب جائے گا. تو سب اچھا یہ واقعہ خود کون بتا رہا ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ خود بتا رہے کہ میری اصلاح کی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ مدرسہ مقصود نہیں، ہمیں تو اللہ کی رضا مقصود ہے، مدرسہ رہے یا ٹوٹے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم نااہل کو رکھ دیں کمیٹی میں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، ہم نہیں کریں، ہمیں مدرسہ مقصود ہی نہیں. تو اللہ کی رضا کو مقصود بناؤ، تم نے کسی خاص چیز کو مقصود بنا لیا. ہر وقت اللہ تعالیٰ راضی ہوں چاہے دنیا ناراض ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوتے ہیں یہ معلوم کرو. تو حق تعالیٰ تو نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے. حق تعالیٰ نے کلام پاک میں حدیث شریف میں صاف آ گیا ہے، حق تعالیٰ اپنی نافرمانی سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ناراض ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہ نہ کرو. ظاہری گناہ ہے اور باطنی گناہ، دو ہی چیزیں ہیں. ظاہری گناہ نافرمانی ہے، ان کو چھوڑو، فیشن کو چھوڑو، بے پردگی کو چھوڑو، یہ جو گھروں کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے نافذ کرو. ٹیلی ویژن گھر کے اندر گھسا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی نامحرم کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، دونوں آنکھوں کا زنا ہے. اور ٹیلی ویژن میں یہ ہوتا ہے کہ مرد آ کر کچھ پڑھتا ہے یا سناتا ہے یا خبریں ہی صحیح، بہت ہی اچھے پروگرام کو بھی دے دیجئے، تو مرد آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کو عورتیں دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی؟ یا ایسا بھی کوئی ٹیلی ویژن ہے جس میں صرف عورتیں آئیں؟ ایسا ہے کوئی؟ ہے تو بتائیے مجھے بھی. عورتوں کو خاص طور سے لا کے رکھا جائے کہ اس میں صرف عورتیں ہی آئیں گی. بھائی کلام پاک میں صاف ہے کہ عورتوں کو کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا نہیں کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے؟ تو یہ عورتیں بیٹھی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہیں، زنا نہیں دونوں آنکھوں کا، تو ہے کیا؟ اور کب ہوش آئے گا؟ کون سی دینی تعلیم لائی جائے، کہاں سے لائی جائے؟ وجہ یہ ہے کہ جو صحیح دینی تعلیم اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، اوپر اوپر کی لیپا پوتی ہو رہی، تفسیر کی درس ہو رہا ہے، اور ٹیلی ویژن چھوڑ کے نہیں دیتے, اور گھر میں پورا کنبا بیٹھ کے آنکھوں کا زنا کرتا ہوتا ہے, اور اتنی حس نہیں ہے, حیا نہیں ہے, غیرت نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو کیسے تم نامحرم کو دیکھنے دے رہے ہو. اور یہ تو میں نے آپ کو بہت ہی ایسی مثال دی, وہ تو بہت بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, صرف خبریں تھوڑی پڑھی جاتی ہیں, سب دیکھتے ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا استحصہ مذاق اکثر تو ہوا کرتا ہے, وہ بھی دیکھتے ہوتے ہیں. تو یہ تو گناہ ہے, یہ تو ظاہری گناہ ہے. اسے شادیاں ہیں, شادیوں میں صرف خرافات ہیں, شادی ہالوں میں صرف گناہ ہی گناہ ہے. مجھے بتا دیجئے کہ ایک شادی ہال ایسا ہو جہاں گناہ ہی گناہ نہ ہو. عورتوں کا باہر نکلنا گناہ, عورتوں کا بے پردہ ہونا گناہ, عورتوں کا خوشبو لگا کے نکلنا گناہ, وہاں عورتوں کا شادیوں میں جمع ہونا گناہ. حکیم الامت رحمتہ اللہ نے صاف لکھ دیا بھشتی زیور میں پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں. تو گناہ ہو رہا ہے, اور کون کر رہے ہیں گناہ؟ دین کا نام لینے والے, دین کا کہتے ہیں ہم بڑے کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہو تم؟ تم تو گناہ کو پھیلا رہے ہو. جب تم دیندار ہو کے شادی ہالوں میں جاتے ہو تو گناہ پھیلے گا. پھر بے پردہ عورتیں آ رہی, وہاں ہم بھی جا کے بیٹھ گئے. کیا ضرورت تھی اس کی؟ بعض جگہ تو مجبوری ہوتی ہے. یہاں مجبوری کون سی ہے؟ ہاں مجبوری کے احکام الگ ہیں. جہاں جن عورتوں کو مجبوری ہو وہ پوچھے کسی شیخ سے کہ بھائی اس مجبوری میں کیا کیا ہے. بعض اوقات شوہر مجبور کر دیتا ہے, ان شوہروں کو حیا نہیں آتی کہ بے حیائی کی جگہوں کے اوپر جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں قرآن میں ہے, ضرور ظاہر الاسم و باطنہ. دیکھو تم ظاہری اور باطنی گناہ دونوں چھوڑو. کلام کی آیت ہے یا نہیں؟ کلام پاک کی آیت ہے, ظاہری اور باطنی دونوں گناہ کو چھوڑنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہوں, ایک تو یہ سمجھو کہ مقصود کیا ہے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھو, اور ایک یہ سمجھ لو کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود جب ہے تو اللہ تعالیٰ راضی کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی گناہ سے کیسے ہو جائیں گے؟ کیسی احمقانہ بات دماغ میں آ گئی ہے, چلا کاٹ کے آ گئے. ایک سید ہمارے عزیز سن کیا کیا کر کے آ گئے, بیٹے کو بھی لے گئے. اس کے بعد جب واپس آئے تو شادی جو ہوئی ان کے بیٹے کی تو ساری خرافات. یہ کس قسم کا دین ہے؟ یہ کہاں سے اجازت ہے اس کی کہ روشنیوں کا اسراف کیا جائے, فیشن کیا جائے, انگریزوں کے سر سے طریقہ اختیار کیا جائے, عورتوں کو جمع کیا جائے, بے پردہ عورتیں بھی آئیں, یہ کہاں سے جائے؟ تو مجھے بتائی تو صحیح. کہنے لگے ہاں آپ بات تو صحیح کہتے. اتنا کہہ کے لیکن کیا وہی, وجہ یہ ہے کہ اتنی ہمت کہاں سے لائیں, اتنی ہمت کہاں سے لائیں. یہ تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے پیدا ہوتی کہ ایک تو مقصود اللہ کی رضا کو رکھو. ابھی آپ کو اتنا بڑا واقعہ بتایا کہ جب مدرسہ مقصود نہیں, تم نے تبلیغ کو مقصود بنا لیا. اس میں بھائی تبلیغ مقصود نہیں, ایک ذریعہ ہے, اور تبلیغ ہر شخص پہ ضروری ہے لیکن اس کی حدود ہے. اور سب سے بڑی حد یہ ہے کہ قو انفسکم و اہلکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ تو فرض و واجب ہے. تم نکل کر ہوئے, تمہارے بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں دوسرے جا کے. کون سی تبلیغ ہوئی؟ تبلیغ تو سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر تھی, اپنے محلے والوں کے لیے تھی. ان کو کیوں چھوڑ دیا تم؟ تمہیں معاوضہ نہیں ہوگا کیا؟ یقیناً ہوگا. اگر کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کو اور محلے والوں کو کر. اور پھر آداب ہے اس کے طریقہ تو بہت کچھ علم تو حاصل کرو, کچھ اپنا تزکیہ نفس کرو, پھر کرو. پھر دو چیزیں ہو گئیں, اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھایا کہ امت کو کیسے نکاح کرنا چاہیے. نبی تھے لیکن اتنی سادگی سے کیا؟ کسی کو کھانا کھلایا, روشنی جلائی, عورتوں کو بلایا گیا؟ بتا دیجیے آپ, تم کیوں کرتے ہو پھر ایسا؟ کیونکہ تم میں ہمت نہیں ہے, تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کرتے, اپنی نفسانی خواہشات نکالتے اور اپنے رشتے داروں کی لان تان سے بچنا چاہتے ہو. تو ہمت نہیں ہے ہماری. ہمت کہاں سے آئے گی کہ ہم اپنے کو پارسا سمجھ رہے ہیں, بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں, بڑا دین کا کام کرنے والا سمجھ رہے ہیں. کیا تقدس کی علامات ہیں چہرے کے اوپر, کپڑوں کے اوپر, سجدے کے اوپر کا نشان ہے, سب کچھ ہے, لیکن گمراہ ہیں. سورہ کہف میں ہر ہفتے پڑھتے ہیں جمعہ کے روز, وَمَن يُضْلِلْ, اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتے, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَمَن يُضْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے, فلن تجد لہو, تو اس کے لیے تو ہرگز نہ پائے گا ولی مرشدہ, ولی مرشد نہیں ہوگا اس کا. اس کی علامت بتا دی کہ ولی مرشد اس کا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے. اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو وہ کہے گا یہ خانقاہیت ہے جی, یہ تو ایسے ہی ہے. نہیں, یہی کہتے ہیں خانقاہیت ہے جی, پیری مریدی لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جس کو ہم گمراہ کریں اس کو پھر ہم کسی ولی مرشد کے پاس پہنچنے نہیں دیں گے. اس کا کوئی ولی مرشد نہیں, کوئی ایسا مددگار ہدایت اس کو رہنمائی کرنے والا اس کو نہیں ملے گا. احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کس ہجری کے بزرگ تھے؟ 500 ہجری کے بزرگ. 500 ہجری میں کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ ایسا کام کرے بڑے پیمانے پر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو. اور احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو سادات میں سے تھے, اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے تو سلام جب پڑھا تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام, تو یہ بیتاب ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر بیتاب ہو گئے, اور بیتاب ہو کر اسی وقت فی البدی ان کے منہ سے شعر نکلا کہ یا رسول اللہ, ہم سلام تو آپ کو وہاں سے بھی بھیجتے تھے, دور سے بھی بھیجتے تھے, ہم تو میں آپ کے سامنے ہوں, اپنا دست مبارک دیجئے کہ میں اس کو بوسہ دوں. قبر سامنے تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا دست مبارک قبر سے نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا. پوری مسجد نبوی اس وقت چمک سے منور ہو گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی چمک سے. انہوں نے دیکھا کہ اب تو سب مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ تو بہت نفس پھول جائے. دیکھیے اتنا بڑا صوفی, اتنی بڑی ہستی, فکر کیا ہے کہ میرے نفس میں کبر نہ پیدا ہو جائے. چنانچہ وہ وہاں سے ہٹے, اور جہاں پہ اس زمانے میں لوگوں کے باہر جانے کا راستہ تھا, زینے تھے, اس پر لیٹ گئے کہ لوگ اب نماز کے بعد نکل رہے ہیں تو سب مجھ کو رونتے ہوئے نکلے تاکہ میرے دماغ میں کبر کا خناس نہ آئے. اس وقت صاحب القاضی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رشک آتا تھا ان کے اوپر؟ انہوں نے پوچھا کہ ان پہ رشک میں کروں؟ ارے فرشتے رشک کرتے تھے. جس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسا دیا. یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کیا تھے یہ؟ صوفی تھے. 500 ہجری میں اتنی بڑی ہستی. یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ تھی جس میں ہزاروں مرید ہوتے تھے. یہ وہ طریقہ ہے جس کو تم آج جھٹلاتے ہو, اس کو حقارت سے دیکھتے ہو, انا للہ. ارے ایک ہی تو راستہ ہے جس سے تم کو ہدایت ملتی, تم نے اس کو چھوڑ دیا, تم نے اس کو حقارت کر دی, اس کو غلط قرار دے دیا. انا للہ وانا الیہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتابیں تک نہیں پڑھتے. کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ شیخ نہیں تھے؟ شیخ تھے. کیا مرید نہیں تھے؟ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کیا شیخ نہیں تھے؟ 500 ہجری میں خانقاہ تھی یا نہیں؟ تو غلط کیسے ہو گئی یہ سب چیزیں؟ اللہ کے بندو, عقل کے نہ ہو. ایک ہی طریقہ ہے, دو طریقے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ ہوتے تھے, وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے, رہتے تھے خانقاہ کی طرف سے, ان کی تربیت ہوتی تھی, تزکیہ ہوتا تھا, ان کو ضروری علوم سکھائے جاتے تھے, پھر وہ اپنے گھروں میں اپنے جگہوں پہ واپس جاتے تھے اور وہاں چراغ کی طرح سے بیٹھ جاتے تھے, لوگ ان کے گرد آ جاتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں. اسی طرح سے یہ طریقہ صحابہ اس کے بعد چلتا رہا. یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی ذکر تھا. ایسے سے اور بھی بہت بزرگ گزرے ہیں, لیکن یہ بہت ممتاز ہے کیونکہ بہت اللہ والے تھے. یہ کیا کہتے تھے پتا آپ کو؟ اپنے وہ کیا سمجھتے تھے؟ دو باتیں ان کی بڑی عجیب تھی. فرماتے ہیں کہ میری حیثیت بس اتنی ہے جیسے دیوار پر بیٹھا ہوا ایک مچھر. دیوار پر بیٹھا ہوا مچھر, مچھر تو مجھے ہوتا ہے, اپنے کو دیوار پر بیٹھا ہوا ایک مچھر سمجھتے تھے. کہتے تھے نعوذ باللہ, یعنی الفاظ کو نکالتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, لیکن وہ کہتے تھے, ان کا قول نقل کرتا ہوں, کہ میرا حشر حامان جیسا ہو, فرعون جیسا ہو, نمرود جیسا ہو, اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. یہ ہے اسلام, یہ ہے وہ حقیقت دین جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنے کو سب سے ذلیل سمجھنا. یہی تمام بزرگوں کا, تمام اولیاء کا, تمام صحابہ کا طریقہ تھا. تمام صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو کافر سے بدتر ہو. صحابہ یہی سمجھتے تھے. حنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار باہر نکلا ہے, یا رسول اللہ حنزلہ منافق ہو گیا. اپنے کو منافق سمجھتے تھے جو اپنے عیبوں کو سوچتے تھے اور دیکھتے تھے. آج ہمارا حال کچھ اور ہے. اہل حق نے بتانا چھوڑ دیا, اہل حق غائب ہو گئے, چھپ گئے. ڈھونڈیے ان کو ڈھونڈ کے جائیے ان کے پاس, اپنے مرض کبر کا علاج کرائیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.